نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اس کے آپ احباب جانتے ہیں یہ ہفتہ وار درس فقہ کا سلسلہ ہے، جس میں بار شریعت کو آسان اور عام فہم زبان میں آپ کی کوشش گزار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات کے متعلق جو عقائد اہل سنت والجماعت کے تھے، وہ ہمارے گزشتہ درس کے اندر مکمل ہو چکے۔ اب نبوت کے متعلق جو اہم عقائد ہے، وہ آپ کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے، اسی طریقے سے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبوت کے لیے کیا جائز ہے، کیا واجب ہے اور کیا محال ہے، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار یہ موجب کفر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ اس عبارت کے اندر صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے نبوت کے متعلق عقائد کے جاننے کی اہمیت کو ظاہر فرمایا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات کے متعلق مسلمان کو اہم عقائد کا جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی نبوت کے حوالے سے جو اہم عقائد ہیں، ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو جانے کہ کون سی چیزیں نبوت کے لیے واجب ہیں، کون سی چیزیں نبوت کے لیے محال ہے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ جن چیزوں کا جاننا نبوت کے لیے واجب ہو ہم اس کا انکار کر جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ جن چیزوں کا نبوت کے لیے ماننا محال ہو اور ہم اس کا اقرار کر لے اور ہمارے نادانی کی وجہ سے ہم ہلاکت میں پڑ جائے۔ تو اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نبوت کے متعلق جو اہم عقائد ہے وہ ہر مسلمان اسے جانے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پہلا عقیدہ نبوت کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی اور رسول کسے کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے تحریر فرماتے کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشری کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کے اندر صدر الشریعہ نے نبی کی تعریف بیان کی ہے کہ نبی ایسے بشر کو کہا جاتا ہے، ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے جس کی طرف وحی بھیجی ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پہنچائے، اس ہستی کو نبی کہا جاتا ہے۔ پھر نبی اور رسول کے اندر فرق بتا رہے ہیں کہ نبی فقط انسانوں ہی میں ہوتا ہے، اور رسول یہ عام ہے، انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور فرشتوں کے اندر بھی رسول ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے ماخوذ ہے، نبوت کی تعریف کہاں سے ماخوذ ہے؟ شرح مقاصد المبحث الاول فی تعریف النبی والرسول کے اندر تحریر فرمایا گیا کہ النبی انسان بعثہ اللہ تعالی لتبلیغ ما اوحی الیہ، کہ نبی اس انسان کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث کیا ہو تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو جو ان کی طرف وحی کیے جاتے ہیں وہ مخلوق تک پہنچاوے، ان کی تبلیغ کرے۔ المعتقد المنتقد کے اندر الباب الثانی فی باب النبوہ صفحہ نمبر 105 پر تحریر فرمایا المشہور ان النبی من اوحی الیہ بشرع، وَإِنْ أَمَرَهُ بِالتَّبْلِيغِ أَيْضًا فَرَسُولٌ، کہ نبی وہ ہے جس کی طرف شریعت کی وحی کی گئی ہو، اور اگر اسے تبلیغ کا بھی حکم دیا جائے تو پھر نبوت کے ساتھ ساتھ وہ رسول بھی کہلائے گا۔ دوسرا عقیدہ صدر الشریعہ بدو طریقہ تحریر فرماتے ہیں، انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا وہ سب کے سب بشر تھے اور سب کے سب جو ہے وہ مرد تھے، کوئی خاتون جن وغیرہ جو ہے وہ نبی نہیں بنا۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 69 کے اندر ارشاد فرمایا، بلکہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 109 کے اندر ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ، کہ اے محبوب ہم نے آپ سے قبل کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجا، کسی کو نبی بنا کر نہ بھیجا، الا رجالا مگر وہ مرد تھے، نوحی الیہ الیہم جس کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ الموتق الملتقط صفحہ نمبر 98 پر تحریر کے قال الامام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، لا یجب علی اللہ سبحانہ و تعالی بعث الرسول، یعنی انبیاء کا بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالی پر واجب ہے یا نہیں، اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اس عقیدے کی طرف اعلی حضرت اشارہ فرماتے ہیں، لا یجب علی اللہ سبحانہ و تعالی بعث الرسول، کہ اللہ تبارک و تعالی پر رسولوں کا بھیجنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ محض اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو مبعوث نہ بھی کرتا تب بھی انسانوں پر یہ واجب تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان لائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو عقل عطا کی ہے اور اس کائنات کے اندر ایسی نشانیاں رکھی ہے جو اپنے عقل کے ذریعے ان سے استدلال کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر جو ہے اسے استدلال کر سکتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کا بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ چوتھا عقیدہ نبوت کے حوالے سے یہ کہ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ وہ وحی فرشتے کے معرفت ہو یا بلا واسطہ ہو۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورا آیت نمبر 51 کے اندر ارشاد فرمایا، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم، کہ کسی بشر کو یہ لائق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کلام کرے، الا وحیا مگر وحی کی صورت میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جب کسی بشر سے کلام کرتا ہے تو اس کی تین صورتیں، پہلی صورت یہ الا وحیا کہ وحی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس سے کلام کرے، او من وراء حجاب یا حجاب کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بشر سے کلام کرے، او یرسل رسولا یا اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف فرشتوں کو بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء جو اللہ کے حکم سے جو چاہے اس کی طرف وحی کرے، انہ علی حکیم بے شک اللہ تبارک و تعالی بلند ہے حکمت والا ہے۔ المعتقد المنتقد کے اندر صفحہ نمبر 116 پر شرح الجزاریہ کے حوالے سے تحریر فرمایا گیا کہ مرجع النبوت عند اہل الحق الى اصطفى اللہ تعالی عبدا من عباده بالوحی الیہ، کہ نبوت کا مرجع اہل حق کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چن لیتا ہے وحی کے ساتھ تو اسے نبی کہا جاتا ہے۔ فالنبوت اختصاص بسماع وحی من اللہ تعالی بواسطة الملک او دونہ، کہ نبوت جو ہے یہ اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے وحی کو فرشتے کے واسطے سے سنے یا فرشتے کے بغیر اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف وحی کرے تو اس کو جو ہے یہ نبوت کا خاصہ ہے. اور نسیم الریاض کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 344 پر تحریر فرمایا, والاعلام من اللہ تعالی بخواص النبوت, کہ اللہ تبارک و تعالی سے کی جانب سے آگاہ کرنا انبیاء کرام کو یعنی نبوت کے جو خاصے ہیں, ای ما یختص بالنبوت الشاملۃ للرسالۃ, نبوت کی جو رسالت کو بھی شامل ہے اس کا خاصہ یہ ہے, کل عصمت والوحی بواسطۃ الملک او بدونہا, کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے, یا تو فرشتے کے واسطے سے وحی کی جاتی ہے یا اللہ تبارک و تعالی بلا واسطہ ان کی طرف وحی فرماتا ہے. اگلا عقیدہ نبوت کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت سے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری, ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں, تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے افضل رسول حضور پرنور احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اس عقیدے کے حوالے سے تکمیل ایمان صفحہ نمبر 63 پر ہے, وَلَهُ قُتُبٌ أَنزَلَهَا عَلَىٰ رُسُلِهِ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر نازل فرمایا, حق سبحانہ و تعالیٰ را کتاب ہاست کہ بر باز پیغمبر فرشتادہ دیگر آرا بمتابعت, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو بعض انبیاء پر بعض پیغمبروں پر اتارا اور دیگر بعض انبیاء کو ان کے مطابقت کرنے کا حکم دیا, کا ان میں سے 4 کتابیں جو اعظم اور مشہور ہیں جن میں سے تورات ہے کہ کتاب ہے آسمانی توریت است کے بر موسیٰ علیہ السلام و تسلیم منزل شدہ, ان میں سے ایک کتاب توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم پر نازل کیا گیا, اور ان میں سے دوسرا وہ زبور ہے کہ بر داؤد علیہ السلام و تسلیم نزول یافتہ جس کو حضرت داؤد علیہ السلام و تسلیم پر نازل کیا گیا, انجیل کے بر عیسیٰ فرو آمدہ, اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم پر اتاری گئی, والقرآن العظیم زبدته وخلاصه جميع كتب السماويه, قرآن مجید و فرقان حمید است کہ بر سید رسول و خاتم الانبیاء علیہ الصلات والتسلیم افضلها و تحیتها اکملها, کہتے ہیں کہ ان میں سے قرآن عظیم جو تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور ان کا نچوڑ ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کے سردار خاتم الانبیاء علیہ الصلات والتسلیم پر نازل فرمایا. اسی طریقے سے کلام الہی میں بعض سے افضل ہونا اس کا مطلب کیا ہے, کہتے ہیں کہ یہ سورت اس سے افضل ہے یا یہ قرآن کریم کی آیت اس سے افضل ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے. افضل ہونے کا مراد یہ کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے, ورنہ اللہ عز و جل اللہ کا کلام ایک اس میں افضل اور مفضول ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بحیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کے قرآن کریم کے اول سے لے کر آخر تک اس میں کوئی افضلیت اور مفضولیت نہیں ہے. اگر کسی صورت کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ افضل ہے یا کسی آیت کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ افضل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے. جیسے کہ تفسیر خازن سورہ بقرہ کے آیت نمبر 255 کے تحت تحریر فرمایا گا, من اجاز تفضیل بعض القرآن علی بعض من العلماء والمتکلمین, کہ علماء اور متکلمین میں سے بعض قرآن کو جو بعض پر افضلیت کا قول کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ھذا التفضیل راجع الی عظم اجر القاری او جزیل ثوابی, کہ یہ تفضیل یہ راجع ہے قاری کے اجر اور اس کے ثواب کے طرف, کہ اس آیت کے پڑھنے سے قاری کو زیادہ ثواب ملے گا, اس کو زیادہ جو ہے فضیلت حاصل ہوگی. ان نہاز آیا او ہاد ہی سور اعظم او افضل مانا ان ثواب المتعلق بھی اکثر وہاد المختار, کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت یا یہ صورت بڑی ہے, عظمت والی ہے, یہ فضیلت والی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو ثواب دیا جاتا ہے وہ ثواب جو ہے وہ زائد ہے, وہذا هو المختار, اور یہ مختار مذہب ہے. اسی طریقے سے نبراس جو شرح عقائد کی شرح ہے اس میں بیان القتب المنزلہ صفحہ نمبر 291 پر تحریر فرمائے گئے کہ ان القرآن کلام واحد، کہ قرآن کریم یہ ایک ہی کلام ہے، ای فی درجت واحد من الفضیلہ، کہ اس کی فضیلت کا جو درجہ ہے وہ ایک ہی ہے، لا يتصور فی تبدیل، اس میں کوئی جو ہے تفضیل متصور نہیں ہے، من حیث انہ کلام اللہ تعالی، اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے تو اس اعتبار سے پورا قرآن ایک جیسے ہیں، لأن هذا الشرف يعم الآيات والسور كلها، کیونکہ یہ جو شرف اور فضیلت ہے کلام ہونا، یہ قرآن کریم کے ہر ہر آیت اور قرآن کریم کے ہر ہر سورت کو حاصل ہے، ثم بإعتبار القراءة والكتابة يجوز أن يكون بعض السور أفضل كما ورد في الحديث، پھر بعض قراءة کے اعتبار سے اور لکھنے کے اعتبار سے بعض سورت بعض سے افضل ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں یہ وارد ہے، وحقیقت التفضیل ان قرات افضل لما انہ انفع، اور اس کے فضیلت کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں نفع زیادہ ہے، اس حیثیت سے کہ من کثرت الثواب، کہ اس کے پڑھنے سے ثواب زائد ملتا ہے. اگلا عقیدہ، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہے اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے. تفسیر خازن کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 کے تحت تعریف فرمایا گیا کہ الایمان بکتبہ فہو ان یؤمن بان الکتب المنزلۃ من عند اللہ ہی وحی اللہ الی رسلہ، کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتابوں پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اللہ کی جانب سے جتنی کتابیں اتاری گئی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کی گئی اللہ کے رسولوں کی طرف، وَأَنَّا حَقٌ وَصِدْقٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ بِغَيْرِ شَكٍّ وَلَا اِرْتِبَاطٍ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حق ہے اور سچ ہے اور اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. ہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کی سپرد کی تھی، ان سے ان کا حفاظت نہ ہو سکا اور کلام الہی جیسے اترا تھا ان کے ہاتھ میں ویسے باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی اور اپنے خواہشوں کے مطابق ان میں سے کچھ کو گھٹا دیا، کچھ کو بڑھا دیا. جیسے کہ تفسیر خازن ہی میں یہ منقول ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے، اس کے تحت فرمایا وانا له لحافظون الضمیر فی لہو یرجع الی الذکر، کہ لہو کے اندر یہ جو فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں گے، تو لہو میں ضمیر جو یہ راجع ذکر کی طرف، وانا للذکر الذی انزلہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا. لحافظون ای من الزیادت فیہ والنقص فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے، تو اس حفاظت سے مراد کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، قرآن کریم کے اندر کوئی کمی نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت ہم کریں گے. اور فرمایا والتغیر والتبدل والتحریف، کہ تغیر اور تبدل اور تحریف سے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. فالقرآن العظیم محفوظ من هذه الاشیاء کلها، تو قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی ان تمام سے محفوظ رکھا کہ اس کے اندر نہ تو کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر تغیر ہو سکتا ہے نہ اس کے اندر تبدل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو اس شخص اس کے اندر جو ہے وہ تحریف کر سکتا ہے. اے لا یقدر احد من جميع الخلق من الجن والانس ان يزيد فيه او ينقص منه حرفا واحدا او كلمه واحده، کہ تمام مخلوقات چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو، ان سارے کے سارے مل جائے یا کوئی ان میں سے ایک اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی زیادتی کر سکے یا ان میں جو ہے کسی ایک حرف کو کم کر سکے یا کسی ایک کلمے کا اس کے اندر اضافہ کر سکے یا کسی ایک کلمے کو اس کے اندر کمی کر سکے. وہذا مختص بالقرآن العظیم بخلاف سائر الکتب المنزلہ، اور یہ خاصا قرآن کریم کا بخلاف دیگر کتب کے. قد دخل على بعض التحریف والتبدیل والزیاد والنقصان، کیونکہ جو قرآن کریم سے پہلے کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی تھی تو اس کے اندر جو تحریف بھی کی گئی ہے اس کے اندر تبدیلی بھی کی گئی ہے، اس کے اندر زیادتی اور نقصان بھی کی گئی. ولما تولی اللہ عز و جل حفظ ھذا الکتاب، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر رکھی، بقی مسنونا علی الابد محروسا من الزیادت والنقصان، تو تا قیام قیامت قرآن کریم زیادتی اور نقصان سے محفوظ ہو گیا. اسی طریقے سے لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی، یعنی چونکہ گزشتہ کتابوں کے اندر تحریف اور تبدیل واقع ہو چکی، اس کے اندر کمی اور زیادتی ہے، تو ان کتابوں سے مسلمانوں کے لیے کیا قاعدے ان کتابوں کے بارے میں رکھنے چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں. لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو، اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہو اور قرآن کریم جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہو، تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر وہ ہمارے دین کے مخالف ہو تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات میں سے ہیں. اور اگر موافقت اور مخالفت کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب کریں، بلکہ یہ الفاظ کہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر ہی ہم ایمان رکھتے ہیں. لہذا کسی بات کے بارے میں جب ہمیں معلوم نہ ہو ان کتابوں کے کہ یہ حق ہے یا جو ہے باطل ہے، تو ایسی صورت میں ہم وہاں سکوت کریں گے اور اتنا کہیں گے جو اللہ کے جانب سے اترا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن، کہ اہل کتاب کے ساتھ نہ جھگڑو مگر اچھے طریقے سے، الا الذين ظلموا منهم جو ان میں ظالم ہیں ان سے، وقولوا آمنا بالذي انزل الينا، اور یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہمارے طرف اترا، وانزل الیکم اور جو تمہارے طرف اترا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، والہنا والہکم واحد ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہیں. اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک حدیث بھی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، جب اہل کتاب تم سے کلام کرے تو ان کی کسی بات کی تصدیق بھی نہ کرو اور ان کی کسی بات کی تکذیب بھی نہ کرو، وقولوا آمنا باللہ وکتبہ ورسلہ، اور یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، فان کان حقا لم تکذبوہم وان کان باطلا لم تصدقوہم، اگر ان کی وہ بات حق ہوگی تو اب جب تم یہ کہہ دو گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، تو اب جب تم یہ بات کہہ دو گے تو اس حق بات کی تکذیب نہیں ہوگی، کیونکہ حق بات کی تکذیب کرنے سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جب یہ الفاظ کہہ دو گے کہ ہم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اگر وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ حق ہے تو تمہاری طرف سے اس کی تکذیب نہیں، اور اگر وہ باطل ہے تو تمہاری طرف سے اس کی تصدیق نہیں ہے، کیونکہ باطل کی تصدیق کرنے سے اور حق کی تکذیب کرنے سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ایسا راستہ اختیار کرو کہ حق کی تکذیب نہ ہو سکے اور باطل کی تصدیق نہ ہو سکے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ الفاظ کہہ دیے جائے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر یہ حدیث منقول ہے جو حدیث نمبر 4485 ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں قال کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیۃ ویفسرونها بالعربیۃ لأہل الاسلام، کہ اہل تورات جو ہے وہ تورات کو عبرانی زبان میں پڑھ کر پھر عربی زبان کے اندر اس کی تفسیر مسلمانوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو اور نہ ہی اہل کتاب کی تکذیب کرو، وقولوا اور یوں کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا. اور مشکات المذہبی کے اندر جب اس حدیث کو نقل کیا گیا، اس حدیث پر پھر ملا علی قالی رحمت اللہ تعالی نے مرقات شرح مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393 پر فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصدقوا، اس کا مطلب کیا؟ اے
فیما لم یتبین لکم صدقہ لاحتمال ان یکون کذبا وهو الظاہر ان احواله ای اہل الکتاب الیہود والنصار لانہم حرفوا کتبہم.
فرماتے ہیں کہ جب حضور نے ارشاد فرمایا لا تصدقوا, لا تصدقوا کیوں ارشاد فرمایا, کب ان کی تصدیق نہیں کرنی, فیما لم یتبین لکم صدقہ, جب تمہیں ان کے اس قول کی سچائی کا یقین نہ ہو, اس قول کی سچائی تم پر ظاہر نہ ہو, قرآن اور حدیث کے اندر اس قول کی سچائی جب مروی نہ ہو, تو حضور نے فرمایا کہ اب ان کی تصدیق نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ لاحتمال ان یکون کذبا, کیونکہ اس بات کا احتمال موجود ہے کہ یہ جھوٹ ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کا ہی طریقہ رہا ہے, لانہم حرفوا کتابہم, کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی ہے. اور حضور نے جو ارشاد فرمایا ولا تکذبوہم, اس کا مطلب کیا ہے؟ اے فیما حدثوا من التوراۃ والانجیل, کہ جب وہ تورات اور انجیل کی باتیں تمہارے سامنے بیان کرے, ولم یتبین لکم کذبہ, اور تمہارے تم پر اس کا کذب, اس کا جھوٹ ہونا ظاہر نہ ہو, لاحتمال ان یکون صدقا, تو اس کے اندر صدق کا احتمال ہے, لہذا تم ان کی تکذیب نہ کرو. وہ ان کانا نادرا, اگرچہ وہ بہت کم ہی سچ بولتے ہیں, لیکن البتہ صدق کا احتمال ضرور ہے, تو اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تکذبوا, ان کی تکذیب نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بات وہ سچ کہہ رہے ہو, کبھی کبھار جھوٹا بندہ بھی سچ بات کہہ جاتا ہے, تو اس لیے ان کی ان بات کی تکذیب نہ کرو, بلکہ یوں کہہ دو آمنا باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, کہ اب ایمان لائے اللہ پر, اللہ کے فرشتوں پر, اور اللہ کے رسول پر, اور اللہ کی کتابوں پر. تو اس لیے یہ ہمیں اسلام کی جانب سے یہ حکم دیا گیا, تو یہ عقائد جو ہے اس کا جاننا ضروری ہے, کبھی ہمارا ایسا کسی غیر مسلم کے ساتھ, جیسے اہل کتاب نصارہ ہے یا یہودی ہے, ان کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت ہو اور وہ توریت اور انجیل کی کوئی بات ہمارے سامنے لے آئے, یا آپس میں ہم گفتگو کر رہے ہوں, اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ شرعی ہے یا نہیں ہے, کوئی سامنے والا ہمارے پاس اس مسئلے کو بیان کر دے, تو جب تک آپ کو پختہ یقین نہ ہو کہ واقعی یہ دینی بات ہے, تو اس کی تصدیق نہ کیا کرو, اور جب تک پوری یقین نہ ہو کہ یہ باتیں ہیں, تو اس وقت تک اس کی تکذیب نہ کرو. جب تک اگر کسی بات کے متعلق آپ کو نہ تو اس کے سچ ہونے کا یقین ہو, نہ باطل ہونے کا یقین ہو, تو اس وقت یہ الفاظ کہہ دیا کرو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, تاکہ ہم کسی حق بات کی تکذیب نہ کر سکے اور ہم باطل بات کی تصدیق سے محفوظ رہ جائے. اللہ جل و جلال کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے, دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.